آپ کا نگر کوٹ کی طرف حملہ کرنا اور وہاں کے تمام بتوں کو توڑنا، کفار کا قتال، اور اہل اسلام کو جو اذیت وہاں کے کفار دے رہے تھے اس کا مکمل تدارک کیا گیا۔ نگر کوٹ کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت 400 ہجری میں دوبارہ غزنی تشریف لے گئے، اور یہ سال آپ نے غزنی میں گزارا۔ بالخصوص نگر کوٹ ہندوستان کا ایک خوبصورت علاقہ ہے، اور بتوں پر چڑھاوے اور قیمتی جواہر و جواہرات جو آپ نے ہندوستان سے لے کر غزنی پہنچے ہیں، تو غزنی کے بازار کے اندر ایک بہت بڑی نمائش لگی جس میں حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے جو مال ہندوستان سے لائے تھے اور وہاں کی جو ثقافت تھی اور ثقافت کی جو چیزیں اور جو اشیاء تھی، وہ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے غزنی کے اندر ایک بہت بڑی نمائش لگائی، اور اس کے اندر وہ چیزیں غزنی کے لوگوں کو دکھائی گئی، اور یہ نمائش تقریباً 3 دن تک جاری رہی۔ 3 دن تک دور دراز کے علاقے سے لوگ، افغانستان کے علاقے سے، خراسان وغیرہ کے علاقے سے آتے اور ہندوستان کی نمائش اور ثقافت کی جو چیزیں اس کی نمائش کرتے۔ یہاں پر محمد قاسم فرشتہ اس بات کو لکھتا ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے اس قدر غلام اور قیدی بنائے تھے کہ غزنی کے بازار میں یوں لگتا تھا جس طرح کہ ہندوستان کا سما ہو چکا ہے، ہر شخص وہاں پر ہندوستان سے تعلق رکھنے والا موجود، یعنی اس قدر غلام بنا کر لوگوں کو لایا گیا تھا، اور وہ بازار، کوچے، در و دیوار، گویا کہ ہر جگہ پر ہندوستانی غلام بھرے پڑے تھے۔ تو یوں لگتا تھا کہ غزنی سے لگتا ہے کہ افغان قوم کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ہندوستان کا جیسے قبضہ ہو چکا ہے۔ تو 400 ہجری کے اندر سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے یہ بہت بڑی نمائش لگائی جس سے لوگ دور دراز سے وہاں پر آئے۔ 401 ہجری میں آپ نے غور کے علاقے پر، یہی افغانستان کا علاقہ ہے جہاں سے شہاب الدین غوری علیہ رحمت تشریف لائے، غور کے علاقے پر محمود غزنوی علیہ رحمت نے ایک حملہ کیا اور غور کے تقریباً علاقے کو آپ نے فتح کیا، اور اسی سال آپ غزنی سے دوبارہ ملتان تشریف لائے۔ اس طرح گزشتہ دس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ آپ نے پہلی دفعہ جب ملتان پر حملہ کیا تو وہ سیاسی حکمت عملی کے تحت آپ دوبارہ لوٹ گئے، جس پر آنند پال نے آپ پر جملے کسی اور طنز قسم کی باتیں کی، جس پر حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے ایک زوردار مارکہ 399 ہجری کے اندر نگر کوٹ کے اندر کیا۔ لیکن 401 ہجری کے اندر غوری کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد دوبارہ آپ غزنی آئے ہیں، اور اسی سال آپ نے لشکر لے کر ملتان پر آپ نے حملہ کیا، جہاں پر کرامتی فرقے کے لوگ بڑی شورش کر رہے تھے اور کفار کی تعداد ملتان کے علاقے میں بہت زیادہ تھی۔ حضرت محمود غزنوی علیہ رحمت نے 401 ہجری میں ملتان پر ایک زوردار حملہ کیا جس میں لاکھوں کے قریب کرامتیوں کو مردار کیا گیا اور بے شمار کفار قتل کیے گئے، اور ملتان کی سرزمین پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا گیا۔ ملتان کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے 402 ہجری میں ہندوستان کے مشہور علاقے خانسیر پر ایک زوردار قسم کا حملہ کیا، وہاں پر بھی بتوں کا قلعہ کما کیا گیا، پجاری اور ان کے تمام گویا کہ مذہبی رسوم وہاں پر ہوتی تھی اس پر گویا کہ آپ نے مکمل پابندی لگائی اور اس علاقے پر اپنا مکمل تسلط جما لیا۔ یہ تو ہندوستان تک کی آپ کی فتوحات تھی جو خراسان تک، غور تک، تمام علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ ہندوستان کا تقریباً علاقہ آپ نے زیر نگو کر لیا تھا۔ 403 ہجری میں آپ نے بغداد خط لکھا بنو عباس کے خلیفہ، جو اس وقت قادر بن لاہ بنو عباس کا خلیفہ تھا، اس کے نام سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے خط لکھا، اور اس خط میں کہا کہ میں نے خراسان کا آدھا علاقہ قبضہ کر لیا ہے، لہذا میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ آدھا علاقہ مجھے ایسی دے دو، اور اگر آدھا علاقہ تم نہیں دو گے تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قادر بن لاہ نے فوراً قاسم کو بھیجا اور خط لکھا اور کہا کہ آپ کا پیغام قبول ہے اور آپ پورا خراسان آپ کو مبارک ہو، ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتے۔ جب خراسان کو قادر بن لاہ نے دے دیا، اس کے بعد سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے اپنے چند وزراء اور فوج کے ماہرین سے مشورہ کیا، دوبارہ خط لکھا اور بھیجا کہ جاؤ قادر بن لاہ سے کہو ہمیں سمرقند بھی چاہیے، یعنی خراسان کے بعد اب ہمیں سمرقند بھی چاہیے۔ جب قادر بن لاہ کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا تھا کہ سمرقند دے دو یا لڑائی کے سامنے آ جاؤ، کیونکہ تم سے تو حکومت چل نہیں سکی، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارے علاقے کو میں اپنے تصرف میں لے لوں اور میں وہاں پر جو رابضی فرقہ پھیل رہا ہے اس کا تدارک کروں۔ تو لہٰذا تم سمرقند مجھے دے دو تاکہ خراسان سے سمرقند تک میں داخل ہو جاؤں اور سمرقند کے راستے سے مجھے گویا کہ ایران یہ جو راستہ ہے اس علاقے سے بغداد کی طرف آنے میں آسانی ہو. لیکن جب یہ بات قادر باللہ کے پاس پہنچی تو قادر باللہ کے پاس طاقت تو نہیں تھی کہ سلطان کا مقابلہ کرتا. اس نے خط لکھا, اس کا ایک عجیب و غریب مضمون لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسوله الکریم, الف لام میم الف لام میم الف لام میم. یہ خط کا مضمون تھا. یہ خط لکھ کر سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کی خدمت میں جب خط آیا اور دربار میں پڑھ کے سنا گیا تو آپ بڑے متعجب ہوئے, اس کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول کریم, الف لام میم الف لام میم الف لام میم. یہ الف لام میم تو حروف مقطعات ہے, آیت متشابہات ہے. قرآن کی وہ آیتیں ہیں جس کا معنی اتنا مخفی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ رسول جس پر فضل فرمائے وہ اولیاء کاملین علماء ربانی جانتے ہیں, اس کے علاوہ اس کا پوشیدہ معنی تو کسی کے سمجھ میں نہیں آتا. اس سے قادر باللہ کی کیا رائے تھی, الف لام میم سے کیا سمجھے؟ میں نے تو اسے کہا تھا سمرقند دے دو, اور اس نے جب خراسان دے دیا تو سمرقند دینے کی بجائے اس نے یہ مضمون لکھ کر بھیج دیا کہ الف لام میم الف لام میم, اس سے کیا مطلب ہے؟ دربار میں بے شمار علماء تھے لیکن ایک بڑے مدبر عالم تھے جن کا شمار پرلے درجے کے علماء میں ہوتا تھا, لیکن اس صحیح جواب پر وہ بادشاہ کے بڑے قریب آ گئے اور بادشاہ کے سلطان کے ندیموں میں ان کا شمار ہوا. اور جو عظیم ندیم جو سلطان کے بالمشافہ دیکھا کرتے تھے اس کے گویا کے اندر ان کو شمار کر دیا گیا. وہ آگے بڑھے, انہوں نے کہا سلطان اگر جسارت نہ ہو تو میں بتا دوں یہاں پر قادر باللہ کیا کہنا چاہتے ہیں. سلطان نے کہا بتائیے, مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ قادر باللہ یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں. کہ قادر باللہ نے جو تین دفعہ یہ حروف مقطعات کے الفاظ لکھے ہیں, الف لام میم الف لام میم الف لام میم, اس سے انہوں نے اپنی عاجزی بتائی. انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں تو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو ختم ہو چکا ہوں, لیکن الف لام میم سے مراد ہے الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ میں تمہارے لیے بدعا ضرور کر سکتا ہوں کہ جس طرح ابرہا بادشاہ پر خدا نے ابابیل بھیج کر اسے نیست و نابود کر دیا تھا اور حرم پاک کی حفاظت فرمائی تھی, تو میں اپنے ملک کے لیے سلطان کے لیے بدعائی کر سکتا ہوں کہ مولائے کریم کوئی ایسا عذاب نازل کر کے سلطان رک جائے. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے یہ بات سنی کہ قادر باللہ اپنی عاجزی پر بدعا کی بات کرتا ہے تو آپ نے سر مقدس کو جھکا دیا. جب اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے. آپ نے بغداد کے قاصد کو بلایا اور ایک معذرت کا خط لکھا کہ سلطان کو لکھا کہ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں, میرا قتل مقصد, دیکھیں یہ خدا والے لوگ ہیں. اس نے اشارہ دیا علی اسلام نیم علی اسلام نیم علی اسلام نیم, اور یہاں پر عام بادشاہوں کا ذکر آپ کے سامنے پہنچا ہے کہ ان کے سامنے قرآن بھی پڑھا جائے تو ان کے سر سے فرعونیت نہیں اترتی, لیکن محمود غزنوی علیہ رحمت کا آپ مقام اور تقویٰ دیکھ لیے کہ ان کے سامنے ایک قاصد نے پتہ نہیں وہ اصل تعبیر تھی بھی کہ نہیں تھی, بس وقت کے عالم نے تعبیر کر دی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ علم طرح کئی فتح اللہ ربو کا بزاد الفیل, یہ تمہیں بدعا کر رہا ہے اور تم سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے علاقے پر آؤ گے اور میں تمہارا مقابلہ تو نہیں کر سکتا, اور تم میرے مسلمان بھائی ہو اور اگر میرے ساتھ قتال کرو گے تو میں خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے بدعا کر سکتا ہوں. لیکن خشیت الہی, خدا کا خوف, حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت اگر چاہتے تو منہ اٹھا کر پورے بغداد تک آپ کا علاقہ سرنگون ہو جاتا, لیکن آپ نے فوراً خط تحریر فرمایا اور قادر باللہ سے معذرت کی اور کہا کہ آپ کی دل آزاری ہوئی, قتل میری یہ نیت نہیں تھی جس طرح کہ آپ نے سمجھا ہے, لہٰذا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور بغداد کے اس قاصد کو بے شمار انعام اور اکرام کے ساتھ روانہ کیا اور ان سے کہا کہ میری طرف سے زبانی بھی بادشاہ سے معافی مانگ لینا. یہ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کی خشیت خداوندی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس عالم دین کو اپنے ندیموں میں شمار کر لیا اور ہر مسئلے پر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. 400, اس پر کبھی خلوت میں آپ غور کریں, اس وقت ہم تھکے ہوئے, شاید تراوی آپ نے پڑھی ہے, لیکن جب آپ اس پر خلوت میں غور کریں کہ سلطان نے کہنا کیا چاہتا تھا اور سلطان رویا کیوں ہے, یہ ہر مسلمان کا باطن اسے جواب دے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. 406 ہجری میں سلطان نے غزنی چھوڑا. کشمیر کے ہندو بادشاہوں نے مسلمانوں کے خلاف شورش شروع کی اور کشمیر کے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی. سلطان کی بارگاہ میں خط پہنچا, کشمیر کے مسلمانوں نے آپ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ حضور جب آپ ہندوستان میں آ کر ہندوؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کو تحفظ دے سکتے ہیں تو کشمیر کی طرف بھی آپ توجہ فرمائیے, اس لیے کشمیر کے بادشاہوں نے ہمارا بہت برا حال کیا ہے, ہماری مسجدوں کو ویران کر دیا ہے, ہر جگہ پوجا پاٹھ کا سلسلہ چل رہا ہے. سلطان ایسی بہت بڑے غیرتی آدمی تھے, 406 ہجری میں آپ نے جب یہ خط پڑا اسی رات آپ نے حکم دیا کہ لشکر تیار کیا جائے, اور لشکر تیار کر کے آپ کشمیر کی طرف روانہ ہوئے. کشمیر کے بادشاہوں کو جب پتا چلا کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت آ رہا ہے تو انہوں نے فصیل جو تھی قلعے کی اس کو اور بلند کرنا شروع کر دیا, اس کی عمارتوں کو اور بلند کر دیا. لوہ کوٹ کے علاقے پر جب سلطان محمود غزنوی مقبوضہ کے اس علاقے پر پہنچا ہے تو آپ کی آمد کے ساتھ فوج نے پورے چاروں طرف سے قلعے کا محاصرہ کر دیا, لیکن قلعے کی دیوار اتنی مضبوط تھی اور اتنی اونچی تھی کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے اپنے تمام جنگی حربے استعمال کیے لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی بال بھی کا نہ کر سکے. اور کئی دن آپ نے گویا کا محاصرہ کیا لیکن ان راجاؤں کو پہلے مخبری ہو چکی تھی, انہوں نے کئی وقت کا کھانا اور گویا کے اناج ذخیرہ اندوز کر لیا تھا, اس لیے ان کو خود سلطان سے ڈر نہیں تھا. اور سلطان نے پے در پے کئی حملے کی کوشش کی ہے لیکن کشمیر کے بادشاہوں نے اتنا مکمل منظم سیٹ اپ بنا لیا تھا قلعے کا کہ سلطان کا ہر اربہ فیل ہو گیا, لیکن وہ مسلمان کو اذیت دینے سے ڈر ضرور گئے کہ آج تو سلطان لوٹ گیا ہے, کل سلطان دوبارہ لوٹ کر آئے گا. کیونکہ اس کی عادت ہے جس طرح جاتا ہے تو یہ فتح ہی کی طرف لوٹتا ہے. آج ہماری یہ ترکیب چل گئی ہے, کل جنگی ترکیب کے اعتبار سے سلطان جنگل میں ہی چھپ جائے اور ہم اپنے قلعے کے دروازے کھول دیں اور رات کو اچانک ہی حملہ کر دیں اور دوبارہ گویا کہ ہماری ساری فوج کو کہے تیز کر دے, تو اس سے بہتر ہے کہ انہوں نے سلطان کے سامنے معذرت نامہ پیش کیا اور سلطان کشمیر سے دوبارہ غزنی کی طرف روانہ ہو گئے. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا ہندوستان میں جو میرے فتوحات ہیں اس پر کتاب لکھو اور اس کی تاریخ لکھو. بڑے بڑے ماہر مورخ آئے, سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کی شجاعت کے واقعات, جہاں جہاں پر مسلمانوں کی امداد کی گئی, جہاں جہاں پر جس مسلمان بچے نے بھی سلطان کو بلایا سلطان اس کی مدد کے لیے پہنچا, ہر پورا گویا کہ فتح نامہ نامے پورا سلطان کا ہندوستان کا فتح نامہ لکھ دیا گیا. اس کی ایک نقل اور لکھائی گئی اور اسے قادری باللہ کی خدمت میں بغداد بھیج دیا گیا. جب یہ فتح نامہ قادری باللہ کے پاس بغداد پہنچا, اس نے جب سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کے کارنامے دیکھے تو اس نے حکم دیا کہ جمعے کی نماز کے بعد اعلان کر دو کوئی مسجد سے باہر نہیں جائے گا, اور ایک اچھا ممبر بناؤ خوبصورت ممبر اور اس کو نماز سے پہلے رکھ دو, کیونکہ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کوئی اہم بات بتائی جا رہی ہے, اور اس پر ایک قاصد خوش ریحان مقرر کو بٹھاؤ اور وہ فتح نامہ سلطان محمود غزنوی کا بغداد کے اندر پڑھ کے سنائے گا. محمود غزنوی علیہ رحمت کا جو فتح نامہ بغداد میں پہنچا ہے, اللہ اکبر, مورخین لکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد ایک خوش ریحان مقرر کھڑا ہوا اور اس نے سلطان کے ایک ایک کارنامے بیان کیے. خوشی سے ہر مسجد کے شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ دن عید سے زیادہ خوشی کا دن تھا بغداد میں. اتنے ظلم و ستم سنیوں پر ہو چکے تھے, اتنے معاملات مسلمانوں پر ہو چکے تھے, لیکن سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کا جب یہ ہندوستان کے فتح نامہ وہاں پر بیان کیا گیا تو ہر مسلمان کے اندر یوں لگ رہا تھا کہ مردہ جسم کے اندر دوبارہ روح پیدا ہو گئی ہے, اور ہر مسلمان بشاشی کے عالم میں تھا, خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ عید سے زیادہ بغداد کے اندر خوشی کا ایک جشن ہوا جس میں سلطان کے خیر و برکت کی دعائیں کی گئی, اور تمام لوگوں نے یہ بات کہی کہ عرب و عجم, روم اور شام میں جو کارنامے صحابہ کرام نے سر انجام دیے تھے بے آئینی ہی وہی کارنامے ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی نے انجام دیے. مسلمانوں کی فتوحات, اسلام کی سربلندی کے لیے سلطان نے جو کام کیے, یہ فتح نامہ بغداد میں گلی گلی کوچے کوچے میں پڑھ کر سنایا گیا اور بغداد کے اندر عید سے زیادہ خوشی کا سما تھا. اللہ اکبر, یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا. قادری باللہ نے سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں خط لکھا اور کہا کہ کرامتی فرقہ حاجیوں کو روکتا ہے, ہم آپ کی خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں, آپ نے اسلام کی عزت اور نصرت کو دوبالہ کیا ہے, ہم آپ کی تخت و تاج کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں, ہم آپ کی صحت و عافیت کی دعا کرتے ہیں, ہم آپ کے اقبال اور سرفرازی کی بلندی کی دعا کرتے ہیں کہ آپ نے ہندوستان جیسے علاقے جہاں پر ہندوؤں نے مسلمانوں کے شعار کو ختم کر دیا تھا, وہاں پر آپ گویا کے فاروق اعظم کا مظہر بن کر نازل ہوئے اور آپ نے ہندوستان کے چپا چپے کے اندر اذان توحید اور تسبیح اور تقدیس کی سواؤں کو گویا کے گنجا کر رکھ دیا ہے. تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ایک موقع آپ یہ بھی کیجیے کہ مکہ مکرمہ کی طرف ذرا توجہ دیجیے, راستے کے اندر جو کرامتی فرقے نے اپنا ایک ہول جما لیا ہے, ایک وسوخ جما لیا ہے, وہ ان کا تدارک ہو جائے, ان کا کشتباب ہو جائے, ان کا قلعہ قلع ہو جائے, تاکہ دور دراز سے جو اتنے عرصے سے حاجی حج کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ مال بھی لوٹ لیا جاتا ہے, خالی لوٹنے پر اکتفا نہیں ہوتا بلکہ جان سے ہر حاجی کو مار بھی دیا جاتا ہے. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے ایک لشکر جرار کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا اور 312 ہجری کے اندر مکہ کی وادی کے قریب راستے میں جتنے کرامتی فرقے تھے چن چن کو سب کو واسیل جہنم دیا اور سب کا راستہ صاف کیا, اور 412 ہجری کے بعد شام، مصر، لبنان، یہاں سے حاجیوں کے قافلہ آنا شروع ہو گیا۔ یہ خبر پہنچ گئی کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے راستہ حج کے لیے ہموار کر دیا ہے، تو 412 ہجری بعد یہ تمام معاملات وہاں پر شروع ہو گئے۔ 412 ہجری میں آنند پال نے دوبارہ بغاوت کر دی، اور پہلے تو وہ بادشاہ کے سامنے سر نگو ہو چکا تھا، تمام معاملات وہ کر چکا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو دوبارہ طاقتور کر لیا تھا، اور بادشاہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کو جب یہ پتا چلا کہ آنند پال، جیپال کا بیٹا جس کو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے ہندوستان میں آمد میں سب سے پہلے جس کو شکست دی تھی، جس کا ذکر پہلے گزر چکا، آنند پال نے ایک لشکر جراد تیار کیا اور آہستہ آہستہ وہ سلطان کی طرف گویا کہ بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 412 کے قریب سلطان محمود غزنوی کے کانوں تک اس کی آواز آ گئی اور آپ غزنی سے دوبارہ لاہور کی طرف روانہ ہو گئے، اور لاہور پہنچنے کے بعد آنند پال کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد ملتان کے بعد لاہور کے اندر بھی آپ نے اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرا دیا۔ اب لاہور کو بھی سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے فتح کر دیا۔ اس کے بعد آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، غزنی دوبارہ تشریف لے گئے، اب یہ 315 کا واقعہ ہے۔ آپ عصر کی نماز کے بعد اکثر اپنے باغ میں مطالعہ فرمایا کرتے تھے، اور بڑے بڑے فقہا اور محدثین بیٹھتے تھے، اس وقت رعایا اور بادشاہ کی کوئی بات نہیں، وہاں صرف شرعی مسائل پر ڈسکس ہوا کرتی تھی، بحث ہوا کرتی تھی، کیا آج کل کیا معاملات ہو رہے ہیں، رمضان آ گیا ہے، زکوٰۃ کی ترتیب کیا ہوگی، حج کے لیے حاجی جا رہے ہیں ان کے معاملات کیا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، جو اسلامی گویا کے رواج کے حساب سے، جو اسلامی قوانین کے اعتبار سے جو دن اس وقت ہوتا ہو تو اس پر بحث ہوتی۔ آپ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت علماء کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے علماء آپ کے سامنے قدموں میں بیٹھے ہیں، اور مسئلے مسائل پر بحث ہو رہی ہے، جس طرح کہ آپ نے علماء ورثۃ الانبیاء کل اس کا ذکر سنا ہے، ایسی بے شمار باتیں علمی سلطان کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی، اور اس میں علمی مذاکرات ہوتا تھا، اور اس میں گویا کہ ایک مخاصمہ ہوتا تھا جس سے دلیل کی راہیں گزرتی تھی، مناقشہ ہوتا تھا جس میں گویا کہ بحث و مباحثے کے ذریعے شریعت کی حدود کو معلوم کیا جاتا تھا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، حضور قطع کلامی معاف، ایک بہت ضروری خبر دینا چاہتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے فرمایا، کیا خبر ہے؟ کہا، حضور ہندوستان کی خبر ہے۔ آپ نے تو پہلے سننے سے انکار کیا کہ نہیں، یہ صرف مذہبی معاملات ہو رہے ہیں، اس وقت کوئی اور ذکر نہیں ہوگا، لیکن اس نے کہا، حضور یہ مذہبی ہی سے تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کہ ہندوستان میں ایک جگہ ہے سومناتھ، وہاں کے ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے اس کی روح سومناتھ کے قدموں میں پہنچتی ہے، اور سومناتھ اسے آشیرواد دیتا ہے، اسے فیض دیتا ہے، اس کے بعد اس روح کو وہ جس جسم میں منتقل کرنا چاہے منتقل کر دیتا ہے، یہاں تک اس روح زمین پر جو سبزہ ہے وہ سومناتھ کے سب سے بڑے بت کے گویا کے حکم سے سب ہوتا ہے، دریاؤں کی جو طغیانی ہے، اور گویا کے سمندروں کی جو طغیانی ہے، اور اس ان کی لہروں کی جو تلاطم ہے، وہ سب سومناتھ کے اس بڑے بت کی وجہ سے ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں ہندوستان کے ہندو کہ محمود نے جتنے ہمارے بتوں کو توڑا ہے نگر کوٹ کے اندر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ سومناتھ کا بت ان بتوں سے ناراض تھا، وہ ان سے اگر راضی ہوتا تو محمود غزنوی کی کبھی ہمت نہ ہوتی کہ گویا کہ ان کے بتوں کی طرف منہ اٹھا کر دیکھے۔ دراصل سومناتھ کا یہ جو بت تھا یہ ان سے ناراض ہو چکا تھا، تو ان کی ناراضگی کی وجہ سے سومناتھ ایک عذاب بن کر ان پر گویا کہ محمود غزنوی ان پر ایک عذاب بن کر ٹوٹ گیا، اور اس نے ان تمام بتوں کو ختم کر دیا۔ لیکن سومناتھ سارے بتوں میں بڑا بت ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر نہ ہوا چل سکتی ہے۔ مکمل الوہیت کا جو دعویٰ ہے وہ یہ کہنا تھا کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کی پیشانی مقدس پر بل آنا شروع ہوا، اور آپ نے اپنے قاصد کو بلایا اور کہا، جہاد کی ترتیب دو، ہم اسی سال اور یہی مہینے کے اندر ہم سومناتھ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنے خداؤں کے بارے میں، بتوں کے متعلق یہ خدائی دعویٰ کیسے کر دیا ہے۔ اب گویا کہ لشکر تیار ہو گیا، اور حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت سے لوگوں نے کہا کہ حضور ذرا آرام کر لیں۔ آپ نے فرمایا، آرام نہیں، میری خوشی جب ہوگی جب سومناتھ کے بت کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک میں کوئی لذیذ چیز اپنی زبان سے نہیں ڈالوں گا کہ خدا کی سرزمین پر اتنا برا نظام، خدا کی سرزمین پر خدا کے دین کے ساتھ اتنی بڑی دھاندلی۔ 415 ہجری کے اندر حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت 30,000 کا لشکر لے کر 20 شعبان المعظم 415 ہجری میں سومناتھ کی طرف روانہ ہو گیا، اور 416 ہجری بعد مورخین نے لکھا، بعض نے کہا 417 ہجری، اس کے درمیان سومناتھ کے مندر پر اور اس علاقے پر سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے اپنا حملہ شروع کیا. تاریخ فرشتہ کہتے ہیں کہ پے در پہ حملہ ہوا ہے اور ہر حملے کے اندر گویا کہ پچپائی ہوئی ہے, لیکن آخری حملہ, بعض نے کہا 11 حملے ہوئے, بعض نے کہا 7 حملے ہوئے, بعض نے کہا 17 حملے ہوئے, بعض نے کہا 21 حملے ہوئے, جو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے ہر دفعہ جب دیکھا کہ ہندو اپنے تمام گویا کہ سیاسی پہلو کے اعتبار سے مکمل مسلمانوں کے ختم کرنے پر ہے, تو آپ نے اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت اپنے قافلے کو دوبارہ لوٹایا, پھر دوبارہ مٹی اور تمام معاملات کر کے دوبارہ حملہ کیا گیا, اور اللہ اکبر, ایک وقت ایسا آیا کہ سومناتھ کے علاقے کو فتح کر دیا گیا اور محمود غزنوی علیہ رحمت اس مندر کے اندر داخل ہوئے جس طرح کے فرعون کے ایوان میں موسیٰ آیا کرتے ہیں. اللہ اکبر, اپنی تلوار کو لے کر آپ سومناتھ کے مندر کے اندر داخل ہوئے اور گویا کہ مندر کے اندر جتنے بت لگے ہوئے تھے اپنے شاگردوں سے اور اپنے دیگر لواحقین سے اور اپنے جو قریبی رشتے دار تھے ان کو آگے کیا اور فوج کو پیچھے کیا اور ان سے کہا کہ تلوار لو, یہ نیزہ لو, یہ تمام چیزیں لو اور یہ تمام بتوں کو توڑنا شروع کرو, جس طرح میرے آقا حرم کے اندر آ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑنے کے لیے مولا علی کو اپنے ساتھ لیا. اب جب یہ بتوں کو توڑ دیا گیا, سومناتھ کو توڑنے کے بعد, اس بت کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد, ایک روایت ہے کہ سومناتھ کے گلے میں رسی باندھ کر گھوڑے کی دم کے ساتھ اسے پھینک کر غزنی آپ لے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہیں پر آگ لگا کر سارے بتوں کو آپ نے گویا کہ جلا دیا, اور میں اس کی تفصیل تھوڑی اور آگے عرض کروں گا. صرف یہاں پر میں عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت 417 ہجری کو سومناتھ کا علاقہ فتح کرنے کے بعد آپ دوبارہ غزنی تشریف لے گئے. غزنی جب آپ پہنچے تو وہاں پر آپ کو پتا چلا کہ ترکی آپ کے علاقے میں بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں. سلجوقی, یہ ترکیوں کا خاص قبیلہ ہے, اس نام کو آپ یاد رکھیے گا, آگے تاریخ اسی پر چلے گی. اور یہی سلجوقی ترکیوں کی وہ نسل رہی ہے جو سلطنت عثمانیہ, یہ تمام انہی کی شاخ نکلی ہے, اس لیے کہ ہم گنبد خضرہ اور تمام گویا کہ سلطنت عثمانیہ کی طرف چلیں گے, تو اس قوم کا نام ہے آپ یاد رکھیں سلطنت سلجوقی. ان کے چند لوگوں نے, گویا کہ ترکستان کے رہنے والے لوگوں نے غور کے قریب علاقوں کے اندر بغاوت کا سلسلہ شروع کیا. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت اتنے عظیم مجاہد تھے, کسی نائب کو نہیں بھیجتے تو خود ہی روانہ ہو جاتے. آپ نے پھر گھوڑے کی زن سنبھالی اور 418 ہجری میں آپ ترکستان کے ان گویا کے باغیوں کے خلاف آپ روانہ ہوئے, اور سلجوقیوں کو وہاں پر ان کا تشتبام کیا, بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا اور بعضوں کو بھگا دیا گیا. وہاں سے آپ دوبارہ لوٹے, بعض علماء نے یہ کہا کہ آپ کو گردے کا درد اٹھا, بعض نے کہا کہ نہیں, آپ کے اندر گویا کہ جسم کے اندر ایک ایسی بیماری ہو گئی کہ پیشاب کا اخراج نہ ہو سکا. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت اپنے اس مرض کو برداشت کرتے رہے, اور مرض کو برداشت کرنے کے بعد مستقل طبیبوں سے تعلقات آپ نے رکھے, لیکن کوئی افاقہ نہ ہو سکا. آپ سمرقند چلے گئے کہ شاید وہاں کا موسم بدل جائے اور طبیعت میں کوئی راحت پیدا ہو جائے, لیکن سمرقند کے اندر بھی یہ گویا کہ معاملات آپ کے ساتھ رہے. وہاں سے آپ دوبارہ لوٹ کر دوبارہ غزنی تشریف لے آئے, اور بلخ کے علاقے سے وہاں پر بھی آپ رکھے, لیکن طبیعت میں کوئی افاقہ نہ ہوا. آخر میں آپ 421 ہجری میں غزنی تشریف لائے, اور زخم گویا کہ اندر ہی اندر بھرتا چلا گیا. کہا جاتا ہے کہ جناب منہ سے خون بھی آنا آپ کے شروع ہو گیا, اور وہ درد اور طبیعت کی خرابی اور مرض اتنا بڑھتا چلا گیا کہ 23 ربیع الثانی بروز جمعرات, یعنی جمعے کی شب, حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جہاد کا آفتاب گویا کہ غروب ہوا, اور آنے والے لوگوں کے لیے اس نے جہاد کے اس عظیم کارنامے کو حکمت اور عمل اور جہاد کے آفتاب پر درخشاں بنا کر چھوڑ دیا. 421 ہجری 23 ربیع الثانی بروز جمعرات, یعنی کہا جاتا جمعے کی شب تھی کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے وصال فرمایا. دل سے پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. یا ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جس وقت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت سومناتھ کے علاقے میں پہنچے ہیں, آپ نے بایزید بستامی علیہ رحمت کا ذکر سن لیا. بستامی علیہ رحمت جب آپ گزرے تھے تو آپ نے خرقان کے علاقے سے خوشبو محسوس کی, اور آپ کے مریضوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر, اس بات کو انور شاہ کاشمیری نے بھی لکھا اپنی کتاب فیض الباری کے اندر, کہ آپ کے چہرے پر پہلے سرخی آئی پھر سفیدی آئی. مرید نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہاں پر خدا کا ایک نیک بندہ پیدا نہیں پیدا ہوگا, اور اس کی خوشبو کو میں ابھی محسوس کر رہا ہوں, اور میری ایک دعا جو خدا کی بارگاہ میں مستجاب نہیں تھی اس کی دھرتی میں قدم رکھنے سے مستجاب ہو گئی. اللہ حضرت, تو آپ دیکھیے کہ یہ بزرگوں کی نسبت اور ولیوں کی دعاؤں سے ولیوں کا بیڑا پار ہوتا ہے, تو گناہ گاروں کا کیسے نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کے دور میں اس شخصیت کا اظہار ہوا, شیخ الاسلام ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت. آپ بہت عظیم بزرگ تھے. آپ کے متعلق امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرضوان اپنے فتاوے کا مجموعہ
الحاضر الفتاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ بالمشافہ سرکار کو ملاحظہ فرماتے تھے. تصویر المانی شہید کے اندر آپ ہی سے منسلک ایک شیخ کا ذکر موجود ہے جو فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ بند کر کے کھولوں اور سرکار کو نہ دیکھوں تو اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھوں. یعنی ایمان اور توحید کے اتنے بلند مقام پر ہے کہ جناب اگر وہ آنکھ بند کر کے کھولتے ہیں اور سرکار کی چہرہ مقدس ان کی نظروں کے سامنے نہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان سلب ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ولایت کی درجے پر فائز ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی کے متعلق امام ملت و دین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرضوان نقل فرماتے ہیں کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ بڑے بڑے محدث آپ کی خدمت میں آ کر حدیث کی تحقیق کیا کرتے ہیں. آپ نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا. میرے پاس ایک کیسٹ موجود ہے, وہ تاریخ میں تو میری نظر سے نہیں گزرا, میرا یہ ناقص مطالعہ ہے, لیکن مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب علیہ رحمت رضوان کا ایک ذکر پاک میرے پاس موجود ہے. اس میں مفتی صاحب علیہ رحمت نے ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت کے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی ہے. یقیناً تاریخ میں میری اتنی گہری نظر نہیں جتنا قبلہ حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب علیہ رحمت رضوان کی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی تقریر کے اندر کہ جس وقت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت کی ولادت ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے مستقل بایزید بوستانی علیہ رحمت کی قبر پر حاضری دی ہے, اور سن بلوغ کے بعد تقریباً 11 سال آپ حضرت بایزید بوستانی علیہ رحمت کی قبر پر حاضری دیتے. ادب کا یہ مقام ہوتا کسی مدرسے میں آپ نے نہیں پڑھا, نہ کسی سے تعلیم حاصل کی ہے ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت نے. پاؤں میں چپل نہیں ہے, اور آج ہی کا یہ عالم ہے کہ جناب سر بھی برہنہ ہے, اور آپ 11 سال تک فجر کی بعد گویا کہ چہرہ آپ مزار شریف کی طرف کرتے ہیں اور چل کے جاتے ہیں. کہا جاتا تھا کئی میل دور مزار شریف ہے, اور وہیں سے مزار شریف کی طرف چہرہ ہے پش اپنی بستی کی طرف ہے, اور اسی طرح لوٹ کر آتے تھے. کہتے ہیں کہ 11 سال کا جب عرصہ گزرا, ایک دن آپ مکاشفے میں تھے اور مراقبے میں تھے کہ قبر شریف سے آئی آواز, ابو الحسن یہاں کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا, حضور آپ کی خدمت میں آتا ہوں. کہا, تمہاری برکت سے تو میری دعائیں قبول ہوئی, تم میری خدمت میں کیا کر رہے ہو؟ کہا, حضور مجھے آپ سے انسیت ہے, اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. فرمایا, مانگیے پھر کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کا خود مرتبہ اتنا بلند ہے اور آپ میری قبر پر آ کر مجھ سے کچھ استغاثہ کر رہے ہیں؟ کہا, حضور مجھے قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن پڑھوں. آپ نے قبر سے آواز فرمائی کہ جائیے, یہیں سے آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے, اور جب آپ گھر پر پہنچیں گے تو قرآن مکمل ہو چکا ہوگا. اور حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت نے نہ کسی سے حروف تہجی سیکھی تھی, نہ کسی کے سامنے دانو تلمذ آپ نے خم کیا تھا. یہ حضرت بایزید بوستانی علیہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, یہ ان کے قبر کا فیض تھا کہ جب حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ لاتے ہیں واپس, تو جب گھر پر پہنچے تو والناس کا قرآن حفظ ہو چکا تھا. تو یہ مقام ہے حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت الرضوان کا. آپ کے متعلق امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ ایک عالم صاحب اور کسی شخص کا مناظرہ ہو رہا تھا, آپ درمیان میں ثالث بن کر بیٹھے ہوئے تھے, حکم بن کر فیصلہ کرنے تھے بیٹھے ہوئے تھے. جو ان کی جانب کا عالم تھا اس نے ایک حدیث پڑھی, اس نے قبول کی, اس نے اپنے دعوے پر حدیث پڑھی. حضرت نے فرمایا, یہ حدیث سرکار کی نہیں ہے. وہ ہنس کے کہنے لگا, آپ نے کون سی کتابیں پڑھنی ہیں اور آپ نے کون سے مدرسے میں, آپ کو کتاب کا نام یاد نہیں, آپ کہتے ہیں سرکار کی حدیث نہیں, آپ کس طرح کہتے ہیں سرکار کی حدیث نہیں؟ کہا, سرکار کہہ رہے ہیں یہ میری حدیث نہیں. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت جیسا عظیم عالم الحاضر الفتاوی میں لکھتا ہے کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری حدیث نہیں, تو وہ عالم دین آگے بڑھے اور انہوں نے کہا, حضور مجھے بھی تو کچھ دکھائیے کہاں سرکار کہہ رہے ہیں. آپ نے جب ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا, کہ آنکھوں کو کھول کر دیکھو, تو دیکھا تو سرکار تشریف فرما. تو یہ عالم حضوری میں, یہ حضوری اولیاء میں سے ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت, جن کا جس طرح سانس اندر سے جا کر باہر آتی ہے اسی لمحات میں سرکار علیہ السلام کی جملہ گویا کہ مشاہدے کے اندر مستغرق رہتے ہیں. ایک ساتھ پلک جھپکنے میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سرکار علیہ السلام کے رخ انور ان کے چہرے کے سامنے سے ہٹ جائے. اللہ اکبر. تو یہ مقام ہے حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت الرضوان کا. آپ ایک بہت عظیم بزرگ ہیں, سلسلہ نقشبندیہ میں بھی آپ کو قدر اور دخل دیا جاتا ہے, سلسلہ قادریہ کے اندر بھی آپ کی بڑی عظمتیں بیان کی جاتی ہیں, بالخصوص سلسلہ سہروردیہ کے اندر بھی آپ کو گویا کہ شیوخ میں شمار کیا جاتا ہے. ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت کے قریب جب سلطان پہنچے, سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کو پتا چلا کہ حضرت یہاں پر تشریف فرما ہے, تو اپنے قاصد کو بھیجا, بولے جاؤ حضرت کو بلا کر لاؤ, کیونکہ پہلے کا واسطہ پڑا نہیں تھا سلطان کا, سلطان نے صرف نام سنا تھا. لیکن سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت بڑے عظیم شخص تھے, وہ شعبدے بازوں سے, جس طرح میں عرض کرتا رہتا ہوں آپ سے, وہ عقیدت رکھنا جانتے تھے, لیکن عقیدت اس کی کرتے تھے جو واقعی میں عقیدت نہیں ہو. کیونکہ آپ بادشاہ ہیں, آپ جس کے ہاتھ چومیں گے تو پوری قوم اس کا ہاتھ چومے گی, پوری قوم اس کا ہاتھ چومے گی. تو آپ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ کوئی شعبدہ باز ہمارے درمیان ولی بن کے مشہور نہ ہو جائے. تو آپ نے محمود ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ جاؤ حضرت سے کہو کہ سلطان آئے ہیں اور آپ سلطان سے ملنے کے لیے آ جائیں. جب حضرت کے پاس پیغام پہنچا حضرت نے فرمایا میں نہیں آتا, جا کر سلطان سے کہہ دو. سلطان محمود غزنوی نبی علیہ رحمت کے پاس جب پیغام پہنچا رہا, آپ نے فرمایا جاؤ قرآن کی آیت ان کو سناؤ, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرو, جا کر اس حضرت کو سناؤ. جب حضرت کے پاس وہ قاصد پہنچا اور کہا حضور سلطان یہ کہہ رہے ہیں, قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو اور پھر حاکموں کی اطاعت کرو, آپ نے سر اٹھا کر فرمایا کہ میں تو ابھی اللہ کی اطاعت سے فارغ نہیں ہوا, تو میں حاکم اور آگے کہاں بڑھ جاؤں. تو لہٰذا سلطان سے کہو میں ابھی اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہوں, ابھی اللہ کی اطاعت کے سجدے مجھ سے ادا نہیں ہوئے. تو سلطان ابھی اپنی اطاعت کی بات کرتا ہے. جب یہ بات سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت پر پہنچی تو آپ پر ایک بجلی تھی, یہ بات گزری اور آپ نے گویا کہ تمام قافلے کو تیار کیا اور کہا ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. لیکن پھر آزمائش کے لیے آپ نے طریقہ یہ کیا کہ اپنے وزیر ایاز کو, ایاز آپ کا وزیر تھا, ایاز آپ کا وزیر تھا, جو شعر مشہور ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایاز کے بارے میں مشہور ہے کہ محمود غزنوی علیہ رحمت ایک دفعہ ہندوستان سے جب لوٹ رہے تھے تو یہ دودھ جو فروش کرتے ہیں ناگوری, جو اجمیر کے قریب کا یہ علاقہ ہے جہاں سے سلطان لوٹ رہے تھے, ناگور بھی اس کے قریب کا علاقہ ہے, تو وہاں آپ نے قیام کیا, ایک بچے کو دیکھا اس کے جسم سے بدبو آتی تھی اور وہ گوالیوں کا بچہ تھا تو اس کے اندر سے خوشبو آنا تو درکنار ہے, وہ کہاں نہائے گا کہاں صاف رہے گا, اسے تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر کام کرنا ہے, دودھ نکالنا ہے, ان کو چارہ کھلانا ہے, گوبر صاف کرنا ہے, اس کے جو کام ہے وہی کرے گا. آپ محمود غزنوی علیہ رحمت نے جب دیکھا اس کو کام کرتے ہوئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس بچے کو مانگ لو, میں اس کی پیشانی میں دیکھتا ہوں یہ بہت قابل بچہ ہے. جب ایاز کو وہاں سے لیا گیا, چھوٹا سا بچہ ہے, بادشاہ نے اسے قبول کر لیا. پہلے وہ گندا تھا, لوگ اس کے قریب نہیں آتے تھے, ہاتھ نہیں ملاتے تھے, لیکن جب بادشاہ کے قریب آ گیا, اسے غسل دیا گیا, اسے نہلایا گیا, اچھے کپڑے پہنائے گئے, خوشبو پہنایا گیا, پھر اس کے بعد بادشاہ کے ساتھ اسے بٹھایا گیا, پھر لوگ دور دور سے آ کر بادشاہ کے محبوب کی زیارت کرتے تھے کہ بادشاہ نے ایاز کو پسند کیا ہے اور اپنے بچوں میں شمار کیا ہے اور اس کے بارے میں یہ بشارت کی ہے کہ یہ بہت کامل ہوگا اور یہ میری تخت نشینی کو سنبھالنے میں آگے آگے ہوگا. یہ سلطان نے اپنی زندگی میں یہ بشارت گویا کہ مرحمت فرمائی تھی. یہاں پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سلطان جب اپنے دربار میں کسی کو محبوب چنتا ہے تو اس کو اپنے دربار جیسا بناتا ہے. پہلے وہ گوالیہ کا بچہ تھا, اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی, لیکن سلطان نے اس سے محبت کر لی تھی. اب محبت کی بنا پر اس نے اپنے دربار کے لحاظ سے اس کا راستہ کیا, اس کا جسم بالکل درباری مطابق ہوا, اس کا لباس درباری مطابق ہوا, اس کے جسم سے خوشبو ایسی آ رہی تھی کہ لگتا تھا کہ واقعی میں یہ سلطان کا محبوب ہے. تو پتا چلا جب ایک بادشاہ کسی سے محبت کرے تو اسے آراستہ کر کے اپنے دربار کے ساتھ کر لیتا ہے, تو خدا جس سے محبت کرے تو وہ اسے کیسے آراستہ نہیں کرتا. تو صوفیہ نے یہ بھی کہا کہ محمود اور ایاز کو دیکھو, محمود نے ایک عام بچے کو اٹھایا جس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی, لیکن جب کہا گیا یہ محمود کا محبوب ہے تو محبوب پھر کیسا رہا. آج لوگ کہتے ہیں ولی کیا کر لیتا ہے, ہم تو سب کچھ کر لیتے ہیں. میں نے کہا اگر ولی تیری طرح کام کرتا رہا تو خدا نے اسے محبوب بنایا تو فائدہ اس کو کیا ملا. اگر محمود کے دربار کے اندر ایاز ویسے ہی گندا پندا بیٹھا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں وہاں جناب محبوب بنایا, لگتا آپ کا ذوق بھی ایسا بے چکا ہے کہ جناب آپ نے ایسے بدبودار لڑکے کو یہاں پر بٹھایا ہوا ہے, طبیعت اور آپ کی ذوق آپ کا گویا کہ مطمئن نظر اتنا برا ہے کہ جس کو آپ نے محبوب بنایا اور اس کی یہ اوقات ہے. تو جناب جو محبوب بناتا ہے اس پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے. تو جو حضرات یا اولیاء اکرام کے بارے میں مغلظات یا بکواس کرے یا ان کی قبر شریف کی توہین کرے وہ ذلیل شخص اولیاء کا کچھ نہیں بگاڑ رہا, وہ خدا کی توہین کر رہا ہے, وہ خدا کی توہین کر رہا ہے. اور خدا اپنے محبوب بندوں کے بارے میں کیا کرتا ہے, سرکار فرماتے ہیں کیا کرتا ہے, فرمایا جب خدا اسے اپنی محبت کا پیغام سناتا ہے, ابھی محبت کی خلعت اسے پنائی نہیں ہے, ابھی محبت کا جامہ اسے پنایا نہیں ہے, صرف اس کے کانوں میں محبت کا پیغام دے دیا ہے. اور سرکار فرماتے ربما اشعث واخبر, پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ اس کی داڑھی پراگندا ہے اور اس کے سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کے دروازوں پر پھرتا ہے, کبھی گلی کچھوں میں پھرتا ہے. سرکار فرماتے اس کے کان میں صرف مجدائے محبت سنا دیا گیا ہے, ابھی ولایت کے کسی منصب پر نہیں ہے, اب راہ سلوک کا ابھی ادنا طالب علم بنا ہے, لیکن اس کے کانوں میں صرف محبت خدا بندی کا مجدا سنا دیا گیا ہے. اس کی عزت خدا کی بارگاہ میں کیسی ہے, فرمایا لو وقسم عن اللہ لعبر رہو, اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھائے تو خدا اپنی محبت کی غیرت کے لیے پورا کر دے. یہ تو عام شخص ہے جو توبہ کر کے راہ سلوک پر چلا ہے تو کہاں غوث اعظم کا مقام، کہاں حضور خواجہ غریب النواز کا مقام، کہاں صحابہ کرام کا مقام، کہاں انبیاء کا مقام، کہاں رسولوں کا مقام، اور کہاں یہ سب، کہاں اس ذات کا مقام جس کی عظمت سے یہ رسول بنے ہیں، یہ نبی بنے ہیں، یہ صحابی بنے ہیں، یہ ولی بنے ہیں، تو وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا کون مقام کر سکتا ہے؟ تو ہم ایسی پڑھائی سے، ایسی صحبت سے، ایسی تبلیغ سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں کہ جو 40 دن کے اندر ایک ادنا غلیظ آدمی کو اٹھا کر رسول اللہ کے برابر لے جائے، العیاذ باللہ. ایسی فکر سے ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں، ایسے معاشرے سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں، اور ایسے مردود ملا سو سے ہم اپنی اولاد سے بھی خدا کی پناہ چاہتے ہیں کہ مولا ہماری اولاد کو بھی محفوظ فرما، کہ جو اتنے بے ادب ہے العیاذ باللہ. یہاں پر ایک ولی جو راستے پر چل رہا ہے اس کی داڑھی پر گرد پڑی ہوئی ہے، سر پر گرد پڑی ہے، اس کا مقابلہ ایک عام شخص نہیں کر سکتا. تو آج کہتے ہیں کہ جناب محمد علی جس کا نام ہو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، العیاذ باللہ. تو یہ غلیظ تعلیمیں جو ریمنڈ میں سکھائی جاتی ہے، اور جناب جو ان کے تقریب کار ملا سکھاتے ہیں، تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ان سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ تاریخ آپ کے سامنے اس لیے پیدا بیان کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے ایک ایک تاریخ کا حوالہ، کیونکہ جب بندے کے اندر تاریخ زندہ رہتی ہے تو اس میں ایمان زندہ رہتا ہے. سلطان نے ایاز کو اس طرح اپنے قریب کیا. آخری بات عرض کر کے پھر آخری جملے کی طرف جاتا ہوں میں. اپنے ایاز کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ رات کے وقت ایاز گھر سے نکلتا اور چلتا چلتا بہت دور چلے جاتا. سلطان کو کسی نے کہا کہ ایاز رات کو اٹھ کر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. سلطان نے کہا کہاں چلا جاتا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں پتا، رات کے وقت وہ کہیں چلا جاتا. سلطان نے کہا آج رات کو جب نکلے تو مجھے بتانا، میں اس کے پیچھے جاؤں گا. جب رات کا وقت ہوا ایاز اپنے گھر سے نکلا، شاہی دربار سے نکلا، شان و شوکت والا لباس پہنا ہوا ہے، اکیلا اپنی سواری لی اور روانہ ہو گیا. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت اس کے پیچھے آہستہ آہستہ آپ بھی روانہ ہوئے. دیکھا دور علاقے میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، اس کے اندر محمود ایاز داخل ہوا. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت ایک طرف کنارے سے چھپ کر دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک تابوت کھولا اور تابوت کے اندر کوئی چیز تھی، اس کے سامنے بیٹھ کر وہ رو رہا تھا. سلطان نے جب دیکھا، سلطان کو بڑی محبت تھی ایاز سے، وہ اندر داخل ہوئے اور پوچھا ایاز، تو ایاز ڈر گیا. کہا سلطان آپ کیسے؟ کہا تم یہاں پر کیسے کر رہے ہو اور تم رو کیوں رہے ہو؟ سبب کس بات کا ہے اور اس تابوت کے اندر کیا ہے؟ تابوت کھول کر دیکھا گیا تو ایاز کے بچپن کے کپڑے پڑے ہوئے، ایاز کے بچپن کے کپڑے پڑے ہوئے تھے. تو فرمائش میں رونے کی کون سی بات ہے؟ کہا حضور میں رو شکر کر رہا ہوں، یہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرا ایک مقام یہ تھا اور اب ایک مقام میرا یہ ہے. تو ماضی کے لمحات بندے کو تکبر سے بچاتے ہیں، حسد سے بچاتا ہے، ریا سے بچاتا ہے، اور اس کے اندر اعتدال رکھتا ہے کہ تو تھا کیا اور کیا ہو گیا، تاکہ یہ احساس اس میں زندہ رہتا ہے. تو وہ دل سے پھر کہتا ہے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو یہ بڑی عبرت کی بات ہے کہ ایاز گویا کہ پھر اس وقت سلطان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، پھر اس کو منا کر آپ اپنے ساتھ دوبارہ دربار میں لے کر آئے. خیر، اب جب ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت نے آنے سے انکار کر دیا تو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے ایک ترکیب یہ کی کہ غیر محرم عورتوں کو بلایا ایاز کو کہہ کر، ان کو فوجیوں کا لباس پہنایا اور فوجیوں کو عورتوں کا لباس پہنایا، اور خود سلطان نے ایاز کا لباس پہنا اور ایاز کو اپنا لباس پہنایا، اور ایاز کو آگے کیا، کہا تم بادشاہ ہو چلو حضرت کی بارگاہ میں، کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ دلوں پر نظر رکھتے ہیں، کہا تم آگے چلو دیکھتے ہیں آج حضرت کیا کہتے ہیں. کیونکہ سلطان کو پریشانی ہے سومناتھ فتح نہیں ہو رہا، اب سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو رہا، یہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ دعا کے لیے ایک ایک کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جانچ رہے ہیں کہ کون ایسا بندہ ہوگا جو میرے میعاد کو اترے گا، پھر میں اس کے قدموں میں گر کر خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور پھر اللہ اسلام کو فتح نصیب فرمائے گا. صرف اسی حوث سے، نہ کسی کو جلانا مقصود تھا، نہ کسی کی تذلیل مقصود تھی، ایک احساس تھا کیونکہ آپ بادشاہ تھے، رعایا کہیں ڈگمگا نہ جائے، اس لیے سے آپ روانہ ہوئے. جب سلطان ابو الحسن خرقانی رحمت کے دربار میں پہنچی، تاریخ فرشتہ کا مصنف محمد قاسم فرشتہ کہتا ہے کہ جب آئے اور سب سامنے بیٹھ گئے تو حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت نے ایاز کی طرف توجہ نہیں کی اور محمود کی طرف دیکھ کر فرمایا کیا حال ہے، خیریت سے ہو، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا حضور سلطان کا اسی کو سلطان کہہ دوں یا تمہیں ہی کہوں؟ یہ کہہ کر سلطان ڈر گیا. اس نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں، بے ادبی ہو گئی، میں آپ کو سمجھ نہیں سکا. آپ نے فرمایا سلطان پہلے کام کرو، یہ غیر محرم جتنی عورتیں ہیں ان کو باہر نکالو، اور ان مردوں سے کہو تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے گویا کہ عورتوں کے کپڑے پہن رکھے ہیں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دونوں کو باہر نکالو. اب گویا کہ آستانے سے دونوں کو باہر نکال دیا گیا. اب سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت کے قدموں پر سر رکھ کر رو رہے ہیں. جب ہچکیاں بند ہو گئی آپ نے سر مقدس کو اٹھایا. حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کی بھی کیا قسمت ہے, ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے انہیں پانی پلایا. اس کے بعد سلطان نے ہندوستان کی فتوحات کی تمام باتیں حضرت سے کی. اور ایک روایت یہ کہ یہ واقعے کے دوران ہی ملاقات ہوئی. ایک یہ کہ جب سومناتھ کی طرف آپ روانہ ہو رہے تھے جب ملاقات ہوئی. یہ دو واقعات تاریخ اختلاف کے ساتھ موجود ہے. جب سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے تمام باتیں کی تو آپ نے گویا کہ اس پر حمایت کا اظہار کیا اور ان کی دعا کی. اور جب سلطان لوٹنے لگے تو سلطان نے حضرت کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ حضور جانے سے پہلے میرے لیے عافیت کی دعا فرما دی. حضرت نے فرمایا محمود خدا تجھے محمود کر دے. محمود, اور واقعی آج ہم ان کی واہ واہ کر رہے ہیں. حضرت کی دعا مقبول ہوئی ہے نا. محمود کہتے ہیں جس کی واہ واہ ہو جائے, حامد کہتے ہیں واہ واہ کرنے والا, محمود کہتے ہیں جس کی واہ واہ ہو جائے. کہا حضور میرے لیے عافیت کی دعا فرمائیے, میں نے جو یہ فتوحات کی ہے صرف اسلام کے لیے کیا ہے, خدا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ابو الحسن خرقانی نے فرمایا جا خدا تجھے محمود بنا دے. محمود ہے تو, خدا تجھے محمود کر دے. یہ کہنا تھا. جب محمود غزنوی علیہ رحمت کھڑے ہوئے تو حضرت بھی کھڑے ہو گئے. اور دروازے تک حضرت آئے تو محمود نے پوچھا حضور جب میں آ رہا تھا تو آپ نے آنا تک گوارا نہیں کی, اور جب میں جا رہا ہوں تو آپ مجھے دروازے پہ چھوڑنے آ رہے ہیں اور میرے لیے قیام کر رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا پہلے تو بادشاہ تھا فقیر ہے, پہلے تو بادشاہ بن کر آیا تھا اس لیے میں تیرے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا, اب تو فقیر ہوا ہے تو لہٰذا اس لیے میں تیرے لیے کھڑے ہو کر تجھ سے سینہ ملا رہا ہوں, تجھے چھوڑنے جا رہا ہوں. اس کے بعد اپنا خرقہ شریف, اس بات کو تاریخ فرشتہ کا مصنف محمد قاسم فرشتہ کہتا ہے کہ میں اختصار کی بات کہہ رہا ہوں, یہ اس مورخ کے الفاظ ہیں, کہ میں اختصار سے یہ بات کر رہا ہوں ورنہ کئی سقہ اور صحیح روایت سے بات ثابت ہے کہ سلطان کو ابو الحسن خرقانی رحمت نے اپنا جھپا اپنا خرقہ شریف عنایت فرما. کہ یہ لو اور اسے لے جاؤ. ابو الحسن خرقانی رحمت نے جب اپنا خرقہ شریف دیا اور سلطان وہاں سے حضرت کی بارگاہ میں بے شمار نذرانہ پیش کیا, حضرت نے وہی نذرانے اٹھا کے اسی وقت صدقہ کر لیا اور سلطان روانہ ہو گیا. اب جب سومناتھ کے مندر پر حملہ اور یہاں پر سارے معاملات ہوئے, مسلمان فوج کی پسپائی ہونے لگی, حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت, ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے مسلح کے اوپر حضرت کا جبہ بچھایا اور اس پر دو رکعت نفل پڑھی. ایک یہ کہ دو رکعت نفل آپ نے صلاۃ خوف پڑھی اور اس کے بعد جبے کو ہاتھ میں اٹھایا اور کہا مولا اس صاحب خرقہ کا واسطہ ہے اسلام کو فتح عطا فرما, اس صاحب جبہ کا واسطہ اسلام کو فتح عطا فرما. فرمایا آخری مرحلہ تھا جس میں سلطان نے مکمل جنگی تدبیر کے ساتھ ایک زوردار حملہ سومناتھ پر کیا اور سومناتھ کے مندر کے اوپر علم محمدی لہرانے لگا. اس کے بعد جب سلطان لوٹ کر آئے ہیں, کہتے ہیں کہ سلطان اپنے گھر میں سو رہے تھے, خواب میں سرکار تشریف لائے. حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا مبارک ہو سلطان, سومناتھ تم نے فتح کر لیا لیکن تم نے ایک کام ٹھیک نہیں کیا. محمود غزنوی علیہ رحمت نے عرض کیا خواب میں کہ حضور کیا کام؟ کہا میرے جبے سے صرف سومناتھ مانگا. یہ تاریخ فرشتہ لکھتا ہے, محمد قاسم فرشتہ یہ بات لکھتا ہے کہ میرے جبے سے صرف سومناتھ مانگا. فرما کے پورے ہندوستان کے غیر مسلموں کا ایمان تو مانتا تو اس میرے خرقے کی برکت سے خدا سارے ہندوستان کو مسلمان کر دے. یہ واقعہ مستند تاریخ تاریخ فرشتہ کے اندر موجود ہے, کسی مقرر کی لفاظی نہیں ہے. یہ تاریخ کا واقعہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت کا مقام کیا تھا. اور اسلام کے جتنے مجاہدین ہیں وہ قاضی کی طرح دجال نہیں تھے, سب عاشق رسول تھے اور کوئی فضلو کی طرح حرام خور نہیں تھا, سب خدا کے نبی کے ترانے گانے والے اور اس سے محبت کرنے والے اور اولیاء کی ولایت کو ماننے والے تھے. ان وہابیوں کی طرح نوٹ کے لیے جہاد کرنے والے نہیں تھے. شاہاب الدین غوری کا بھی ذکر آئے گا اور جو چشتی ہیں اکثر میں ان کو مل کر محبت میں کبھی کبھی دوستانہ انداز میں کہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے بھائی نے سلام کہا. کہا کون؟ کہا میں نے کہا شاہاب الدین غوری نے. کہا حضور شاہاب الدین غوری کیوں؟ میں نے کہا تم چشتی ہو وہ چشتی نہیں, تم تو ابھی سلسلہ در سلسلہ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ ہو رہے ہو. شاہاب الدین غوری علیہ رحمت تو وہ شخص ہے جس نے خواجہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوا ہے, اور ہاں خواجہ صاحب علیہ رحمت نے جسے خلافت دی ہے. تو ہندوستان کے جتنے فاتح ہیں کوئی قادری رہا ہے, کوئی چشتی رہا ہے, کوئی نقشبندی رہا, کوئی سہروردی رہا ہے, وہاں بھی کوئی نہیں رہا. اور جب یہ آئے ہیں تو آج اسلام پر جو ظلم ہو رہا ہے انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ان بدبختوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور اسلام کے وہ حکمران آئے جو سیاسی تدبیر کی حکمت عملی سے بھی تھوڑے تحمل سے کام کریں, طریقے سے کام کریں, جہاد کا جو طریقہ ہے وہ طریقے سے کام کرے. یہ وہ دور نہیں رہا کہ جناب اب اٹھا کر جس کی طرف بھی جائے لپک دیا جائے, تمام معاملات کر دیے جائے. جو ملک جس میں تم کھڑے ہو اسی کو تم کافرستان کہہ رہے ہو, اسی کو تم نہیں مانتے ہو. میں چلتے چلتے آخری بات اس پر کہہ دوں, کیونکہ محبوبوں کا ذکر آپ نے سنا ہے, غلیظوں کا ذکر نہیں سنو گے تو محبوبوں کی شان پتہ نہیں چلے گی. حال میں آپ نے دیکھا تھا ملا فضل الرحمان نے یہ بیان دیا تھا, ملا ڈیزل نے, کہ جناب ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انٹرنیٹ پر بھی بات جاری, بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں, ہمیں طالبان چاہیے. یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا جس دوران امریکہ افغانستان پہ بمباری کر رہا تھا, اس دوران فضل الرحمان نے بالکل ہمارے آئین اور ہمارے ملک کے ساتھ بغاوت کی, لیکن جنرل صاحب نہ جانے کس کھڑے بازی کے اندر ہے کہ جناب اس کو انہوں نے حزب اختلاف بنا دیا. کم سے کم اس کے بیانات پر غور کہہ کے اس پر بغاوت کی FIR کٹنی والی تھی کہ جناب یہ سب باغی شخص کہ جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتا. ہماری اس پاکستان کی سیاست پر افسوس ہے کہ ہمارا ملک کتنے نازک دورائے پر چل رہا ہے کہ جو اس ملک کے غدار ہیں وہ حزب اختلاف بنے ہوئے ہیں, وہ حزب اختلاف بنے ہوئے ہیں. وہی جماعت اسلامی مودودی گروپ جو آج تک پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی تھی, آج وہ ہمارے قومی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو خدا کی غیبی طاقت ہے کہ جناب جو ہمارے یہ ملک بچا ہوا ہے, ورنہ یہ ملا اس کو سعودی عرب کے ہاتھ پر بھیج دے یا جناب افغانستان کے ہاتھ پر بھیج کر اس کو نجی اسٹیٹ بنا دے. لیکن آج کل یہ ہے کہ جب سے مشرف صاحب نے اپنی جادو کی چھڑی بتائی ہے تو فضل الرحمان صاحب کا بیان آتا ہے, نہیں ہمارا طالبان سے کیا تعلق ہے. یہ بھی ایک ڈیڑھ مہینے کی جنگ کی سرخی ہے اخبار اگر آپ دیکھیں, ہمارا طالبان سے کیا تعلق. تو ایسے منافق کذابوں کو آپ اپنے ایمان کا مرکز بنائیں گے, قائد بنائیں گے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترا, اس قرآن میں لکھا ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر شخص اپنے قائد کے نام سے اٹھایا جائے گا. تو دیکھو کون قاضی کے نام سے, نعمت اللہ کے نام سے, فضلو کے نام سے اٹھایا جاتا ہے, کون محمود غزنوی کے نام سے اٹھایا جاتا ہے. تو ایسا گوپ کا مقتدا بناؤ جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے گزاری ہے اور شعبہ باز نہیں بنا, جس نے ایک بار جب اسلام کے لیے کہہ دی تو اسی پر وہ اڑ گئے. دعا کیجئے اس طرح کا جہاد ہو جس میں اولیاء کے مزارات کی بھی تعظیم ہو. اس کو کہتے ہیں جہاد, اولیاء کے مزارات. کشمیر کے اندر حضرت بل کا مزار انڈین گورنمنٹ نے نہیں جلایا, ان وہابیوں نے جلایا. ان وہابیوں نے وہاں پر شرارت کی, ہماری بیچاری ایجنسی مرتی کیا نہ کرتی, اس کو تو ایشو چاہیے تھا, اس نے ایشو دے دیا جی ہندوستان نے جناب حضرت بل کا مزار جلا دیا. ابے 100 سال سے نہیں جلایا, ابھی جلا دیا. یہ صرف ان کے لشکر طیبہ اور یہ جگر جو منافقین تھے ان کی بغاوت. اور آج بھی ہم نے آزاد کشمیر کے اندر, میں نے کئی لوگوں سے, اثر رسوخ لوگوں سے معلوم کیا کہ جناب مقبوضہ کشمیر کے تمام اہل علاقہ سنی ہیں, ہنسی ہے, بریلوی ہے, ان مزارات کے ماننے والے ہیں, لیکن وہابی وہاں پر جاتے ہیں اور جہاد کے نام سے, کوئی جہاد تیاگ نہیں ہوتا, وہاں مدرسے بناتے ہیں, پیسہ دے کر لوگوں کو وہابی بناتے ہیں اور پیسہ دے کر جناب جو ہے ان کو کھینچتے ہیں, اور جب کوئی نہیں آتا اس کو ڈرانے کے لیے کہ تیرے علاقے میں ہم ایسا کر دیں گے کہ جناب آرمی گھس جائے گی اور آرمی تمہارے لیے جناب ایک انتشار کا باعث بنے گی, تو مسلمانوں کو مجبور کیا گیا اور وہاں پر کوٹلی کے علاقے اور دیگر میرپور کا علاقہ جو ہندوستان کا ہے اس کے اندر کئی ایسی واقعات موجود ہیں. اگر آپ کسی بھی اخبار کا مقالہ اور درمیانی صفحے کا کوئی دریچہ پڑھے تو آپ کو پتا چل جائے کہ یہ وہابی ہزم کی, وہابی ازم کی تبلیغ ہے. اس کا اسلامی جہاد سے کوئی تعلق نہیں. اسلامی جہاد یہی تھا جو محمود غزنوی نے کیا کہ قبروں کی بھی تعظیم ہے. جب آئے ہیں تو اجمیر پر حضرت شہاب الدین غوری علیہ رحمت اجمیر حاضری دے رہے ہیں, بزرگوں کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں. مغل بادشاہوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں, وہ مزارات کے ماننے والے. تو ہندوستان میں جس مسلمان بادشاہ نے تبلیغ کی اور احکام بیان کیے ہیں وہ سارے سنی رہے ہیں, تمام عاشق رسول رہے. چلتے چلتے ایک آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ یہ بات پوری ہو جائے. یہاں تو آپ نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنا ہے, ایک بات آخری سن لیجئے تاکہ آپ کے دل میں بزرگوں کی عقیدت مزید راسخ ہو جائے. حضرت شاہ عالمگیر اورنگزیب علیہ رحمت, ان کا ذکر یہاں پر آئے گا. جب آپ حیدرآباد دکن پر حملہ کر رہے تھے, مورخین لکھتے ہیں کہ حیدرآباد دکن پر آپ کا زوردار حملہ تھا, لیکن آپ کی فوج کو پسپائی ہوئی اور پے در پہ جس طرح سومنات پر حملہ ہوا, اس طرح اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت نے پے در پہ حملے حیدرآباد دکن کے قلعے پر کیے, لیکن پسپائی ہوئی. ایک رات ایسا ہوا کہ حضرت اورنگزیب علیہ رحمت اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے اور ایک تیز ہوا چلی. ہوا اتنی تیز چلی کہ سب کے خیمے اڑ گئے, سب کے خیمے اڑ گئے, جانور تتر بتر. جب حضرت کا خیمہ اڑ گیا ہوا میں تو ایک خیمے کو دیکھا جس کے قریب ہوا نہیں جاتی, اسی میدان میں لگا ہوا ہے لیکن اس کے قریب ہوا نہیں جاتی, اور سارے اس کے ارد گرد کے خیمے اڑ گئے. حضرت نے جب دیکھا تو سب کو پیچھے گیا، خود تشریف لے گئے، دیکھا تو آپ کے ہی فوج کے سب سے چھوٹے درجے کے دو سپاہی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اور جب وہ معاملہ ہو گیا تو آپ جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضرت سلطان عالمگیر اورنگزیب علیہ رحمت نے ان سے کہا قلعہ فتح کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے حجرے میں کیسے آئے، کوئی معاملہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا کیا معاملہ ہو گیا؟ وہاں پر ہوا نے، طوفان نے سارے خیمے اکھیڑ دیے، تمہارے خیمے کے قریب ہوا نہیں آ رہی ہے، نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، خدا کے حرام کو حرام جانتا ہوں، خدا کے حلال کو حلال جانتا ہوں۔ کون نہیں جانتا اورنگزیب کتنے بڑے عالم دین تھے، اللہ اکبر۔ لیکن فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ دکن کا قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا حضور ہم آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے آپ اپنا حاکم مانتے ہو تو اس حکمت کا واسطہ میں تمہیں دیتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ ان دونوں سپاہی نے کہا کہ حضور آپ نے، آپ ہمارے امیر ہیں اور اسلام کے صحیح جانشین ہیں، آپ نے واسطہ دیا تو سنیے، اس دکن کے قلعے کے قریب ایک وادی ہے، وہاں پر ایک موچی بیٹھا ہے، وہ موچی نہیں وقت کا قطب ہے، وہ جب تک اجازت نہیں دے گا یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا۔ ہند کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے، شاہ اورنگزیب علیہ رحمت نے اپنا شاہانہ لباس اتار کر درویشانہ لباس پہنا اور دکن کی اس بستی میں آپ پہنچے، دیکھا کہ ایک شخص سے وہ جوتے بنا رہا ہے، موچی ہے جوتے بنا رہا ہے۔ حضرت کو دیکھا کہ حضور کوئی جوتا؟ آپ نے قدموں پہ ہاتھ لگا دیا، کہا حضور میں یہ جسارت نہیں کر سکتا، مجھے فلاں فلاں نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے اپنا جس سے وہ جوتا سی رہے تھے اس کو زمین پر مارا کھینچ کر، کہا انہوں نے راز فاش کر دیا، کہا کس لیے آیا ہے تو؟ کہا حضور دعا کریں دکن فتح ہو جائے۔ آپ نے اپنے سارے سامان کو جمع کیا اور اپنی تھیلی میں ڈالا اور اس بخشے کو اپنے کندھے پر رکھا اور پھٹے ہوئے کپڑے جسم پہ اڑ گئے اور کہا سن اورنگزیب، ان دونوں ہمارے ساتھیوں نے راز کھول دیا، ورنہ تیری فوج پوری زندگی مقابلہ کر سکتی تھی، یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ اور لا لے جا قلعہ فتح ہو گیا ہے، یہاں یہ لفظ آپ نے فرمایا اور رات کے اندھیرے میں آپ روانہ ہوئے، سلطان نے اپنی فوج کو دوڑایا لیکن حضرت کا پتہ نہیں چلا کہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، کہاں سے اس کا تعلق تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ہندوستان پر جن بادشاہوں نے حکومت کی ہے وہ اولیاء کے چاہنے والے ہیں، دعا کیجیے اللہ رب العزت سے ہمارے دلوں میں، ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں اللہ رب العزت اکرام اولیاء اور ان کے دربار کی حیبت ہمارے دلوں کے اندر قائم رکھے، ان کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت، اورنگزیب علیہ رحمت اور جتنے بزرگان دین کا ذکر ہوا ہے، مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، یہ تاریخ کے نقوش ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، زندگی میں ہر لہجہ اور ہر لہجہ در لہجہ ہر کروٹ پر ہمیں یہ باتیں یاد رکھے تاکہ ہم بزدلی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، اوریانی کے کاموں سے ہم بچ سکیں اور کہہ سکیں ہم کن کے ماننے والے ہیں، کن کا واسطہ دے کر ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنے پاکیزہ تصورات ہیں، جب اس ذہن میں آتے ہیں نا تو شیطان فولادی جسم لے کر بھی آتا ہے تو اس خیال کے سامنے اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت، دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت صرف کیا ہے، مولا کریم تمام کی قیمتی وقت کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنا۔